और शुरू होता है वो राज्य बनने जाने से बचा और वह निकल जाता है और उनकी बात से घर जाता है अपनी बात मेरा बाबा चश्मा और जो शुरू होता है तो वो शिमाली जाने को प्रचार कर निकल जाता है उनको छोड़ देता है और उनसे निकल जाता है और उन्हें गर्मी
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه جب یہ نوجوان غار کی طرف نکل کر کے گئے تو ان کو سب سے بڑا فکر یہ بھی تھا کہ ہم نے گھر بار کو چھوڑا خاندان کو چھوڑا رہائشی مکان کو چھوڑا تو آگے ہمارا کیا سہارا ہوگا تو ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دنیاوی ظاہری ضروریات کیسے باکرامت باعزت مکمل ہو اس کو بیان فرمایا کہ انسان کو صبح و شام کا کھانا دیگر ضروریات اور سہولیات جو زندگی میں ضروری ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی انتظام ہو گیا اب جس غار کے اندر یہ لوگ سونے کے لیے گئے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کو ان نوجوانوں کی خدمت پر معمور کر دیا یہ ان نوجوانوں کی باری تعالیٰ کی طرف سے تکریم ہے اور اس کو کرامت کہا جاتا ہے اولیاء کی کرامت اور یہ واقعہ اہل سنت و جماعت کے عقائد میں کرامات اولیاء کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے جیسا کہ آپ نے شرع عقائد میں بھی عقیدہ پڑھا کرامات الاولیاء حق کن تو ان نوجوانوں کا یہ واقعہ اہل سنت و جماعت کے اس عقیدے کی بہت بڑی دلیل بھی بنا ہوا ہے تو کائنات کے نظام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان نوجوانوں کی خدمت پر لگا دیا یعنی خصوصی خدمت پر ورنہ عموماً کائنات کی بہت ساری چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے چاند سورج ہوا بارش یہ پورا نظام ہر ہر انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے لیکن یہاں ان نوجوانوں کی خصوصی خدمت کا نظام لگا سورج اور سورج کی دھوپ یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے جن لوگوں کو سورج کی دھوپ کم ملتی ہے یا بالکل نہیں ملتی ان کے بدن میں امراض زیادہ ہوتے ہیں بیماریاں زیادہ ہوتی ہے اس لیے یورپ وغیرہ کے ملکوں میں جہاں سردی زیادہ رہتی ہے دھوپ کم لگتی ہے وہاں قسم قسم کے امراض اور بیماریاں عام ہیں تو ایک طرف یہ دھوپ اور سورج کی گرمی انسانی زندگی کے لیے ضروری بھی ہے، یہ کھیتیوں کا بڑھنا اس میں بھی سورج کی دھوپ کا بہت بڑا دخل ہے، اسی طریقے سے جن کو وٹامنس کی کمی ہوتی ہے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ صبح کی دھوپ آپ کے بدن پر لیجئے، سن باتھ کیجئے، تو آپ کے جسم میں سے یہ وٹامنس کی تلافی ہوگی۔ دوسری طرف ان نوجوانوں کو اللہ 309 سال سلانا چاہتے تھے، اب نیند اور دھوپ میں عداوت ہے، آدمی سویا ہوا ہے دھوپ آ گئی تو نیند میں سے بیدار ہو جائے گا، دھوپ لگتی ہو تو نیند آتی نہیں ہے، اسی لیے کھڑکی بند کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ نیند اچھی رہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو 309 سال سلانا چاہتے تھے تو دھوپ ان کو لگنی بھی نہیں چاہیے، اور دوسری طرف دھوپ اور گرمی لگنی بھی چاہیے تاکہ ان کے اجسام کی، بدن کی حفاظت ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنا دیا کہ سورج کا گردش اور چلنے کا جو نظام ہے وہ اس طرح ہو گیا کہ ان نوجوانوں کی گار کا جو دہانا تھا دروازہ، تو صبح کے وقت کے اوپر سورج اس طرح چلتا کہ صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ دروازے سے گار کے اندر آ جاتی تاکہ دھوپ کے فوائد گار کے اندر حاصل ہو جاوے، اور دھوپ کی تپش اور شدت کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے حفاظت ہو جائے۔ تو صبح کے وقت کے اندر نکلنے والے سورج کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح معمور فرما دیا کہ وہ گار کے دروازے سے قطرا کر کے نکل جاتا تھا، اس لیے کہ اگر وہ پوری دھوپ اندر جاوے تو ان کی نیند ٹوٹ جاوے، بالکل دھوپ نہ جاوے تو 309 سال میں یہ لوگ بیمار ہو کے مر جاوے، اس لیے صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ کی کرنیں گار کے اندر جاتی تھی، باقی پھر پورا دن دھوپ جاتی نہیں تھی۔ گار کے دوسرے حصے کے اندر ایک وینٹیلیشن نما سوراخ تھا، اس سوراخ سے شام کے غروب کے وقت کی دھوپ جو ہلکی ہوتی ہے غروب سے پہلے، اس فرار شمش والی، وہ تھوڑی سی اندر چلی جاتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہو گیا، اگرچہ بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ گار کا دروازہ اور گار کی پیچھے والی کھڑکی قدرتی طور پر ایسی بنی ہوئی تھی کہ جس کے اندر پوری دھوپ نہ جاوے، سورج قطرا کر کے نکل جاوے اور شام کی ہلکی ہلکی دھوپ گار میں پہنچ جاوے۔ تو یہ لوگ جو مکان کی تعمیر کا جو فن ہے اس فنی اعتبار سے کلام کرتے ہیں کہ دروازہ ایسا تھا، پیچھے والا سوراخ اس طرح کا تھا کہ جس کی وجہ سے پوری دھوپ گار کے اندر نہ جاوے۔ اگر یہ قول لے دیا جائے مفسرین کا تو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، چونکہ گار کے دہانے کو اور پیچھے والے سوراخ کو اس طریقے سے بنانا کہ پوری دھوپ اندر نہ جاوے، ہلکی سی دھوپ جاوے صبح و شام کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ کہ جب سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تب ہی سے ان اصحاب کہف کی گار کو اس انداز کے اندر بنایا گیا کہ اس میں ہلکی دھوپ جاوے، کامل دھوپ نہ جاوے، جبکہ دوسرے مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ہر قطعے شمش کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا، سورج اور چاند دونوں کی گردش اور چال کے اللہ تعالیٰ نے مدار بنائے ہیں، دائرے بنائے ہیں، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ پوری دھوپ اندر نہ جاوے، ہلکی ہلکی جاوے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہو گیا. وَتَرَى الشَّمْسَ، اے مخاطب تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بچی رہتی ہے گار سے اس کی شعائیں، تزاورو، تخفیف کے ساتھ پڑھو تو معنی ہے دوسرے کی زیارت کرنا، لیکن یہاں انسیل آیا ہے، اسی لیے کٹ کر نکل جانا اور بچ کر نکل جانا، انحراف کرنا، یہ معنی نکلتا ہے. تو تشدید اور تخفیف دونوں طرح کی قرات آئی ہے. تزاورو یعنی سورج کی کرنیں گار کے دروازے سے ایک طرف مائل ہو کر کے نکل جاتی ہے، داہنی طرف یعنی داہنے کونے کی طرف، اور جب غروب ہوتا ہے سورج تو کنی کاٹ کر کے بچ کر کے بائیں طرف سے سورج کی دھوپ نکل جاتی ہے. تقریدہم، کنی کاٹ کر بچ کر کے سورج کی دھوپ بائیں جانب سے یعنی بائیں کونے سے نکل جاتی ہے. وَتَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ، اور ان لوگوں سے بچ جاتی ہے، یعنی دھوپ ان لوگوں کی باڈیوں پر، جسم پر ڈائریکٹ نہیں پہنچتی. فَلَا تُصِيبُهُمُ الْبَطَّةُ، لہذا دھوپ کی کرنیں ڈائریکٹ ان کے بدن کے اوپر بالکل نہیں پڑتی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور یہ نوجوان گار کی کشادہ جگہ میں سو رہے تھے. فجوہ کس کو کہتے ہیں؟ مُتَّسَعٌ مِّنَ الْكَافِ، گار کا وسیع حصہ، کشادہ حصہ. يَنَالُهُمْ بَرْدُ الرِّيحِ، ہوا کے مست جھونکے ان کی گار میں پہنچتے تھے. وَنَسِيمُهَا، نسیمِ صبح یعنی صبح کے وقت پر جو ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہواؤں کے جھونکے چلتے ہیں، وہ ان کے گار کے اندر ان کو پہنچتے تھے. یہ صبح شام کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ہوتے ہیں، یہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوا کرتے ہیں. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ سورج کا اس طریقے سے ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پائے گا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے آپ اس کے لیے ہرگز نہیں پائیں گے کوئی حمایت کرنے والا، کوئی راہ بتلانے والا. ہدایت ادلال دونوں اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. یہ ہدایت، یہ گمراہی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. جی
ہے،
ہم اور
و تعصبهم ایقاظا. اب ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے کہ کوئی چرواہا کبھی جانور چراتے چراتے پہاڑی علاقے میں پہنچا اور آرام کرنے گار میں گیا تو ان نوجوانوں کو دیکھ لے گا, شور مچائے گا, یا کوئی رہ زن لوگ اس طرف چلے گئے اور وہ گار میں گئے تو ان نوجوانوں کو نقصان پہنچائیں گے. تو اس طرح انسانی خطرات, دیگر جانور اور موذیات کے خطرات سے حفاظت کا اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام کیا ہوا؟ وَتَعْصَبُهُمْ اَيْقَاظًا. تم اگر ان کو دیکھو گے نہیں تو لگے گا ایسا کہ یہ سب جاگ رہے ہیں. لِأَنَّ أَعْيُنُهُمْ مُفَتَّحَةً, ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اور یہ یقظن کی جمع ہے قاف کے کسرے کے ساتھ. دیکھو بہت سے لوگ سوتے ہیں نا تو ان کی آنکھ کھلی ہوتی ہے اور وہ کھراٹے لیتے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بہت ڈینجر دکھتے ہیں, اور خاص کر کے جاڑے ہوئے, پیٹ بھی بڑا ہوئے بھینسے جیسا, نے پھر وہ گلے تک دال چاول کھا کے سوئے. اب جو ان کا جنریٹر چلتا ہو اور آنکھ بھی کھلی ہوئی ہو تب ان کو دیکھو کیسے ڈینجر ڈراؤنے لگتے ہیں. کوئی جو ہے میرے جیسا کمزور آدمی ادھر جاوے وہ تو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاوے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اس طریقے سے تو ان نوجوانوں کا معاملہ کچھ ایسا تھا کہ سو رہے تھے, گہری نیند میں تھے, میٹھی نیند میں تھے, لیکن آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام, تاکہ کوئی دوسرا انسان اندر آوے تو دیکھیں گے یہ تو سب جاگتے پڑے ہوئے ہیں, لہذا نہ ان کے سامان کو ہاتھ لگاوے, نہ ان کے درہم کی چوری کرے, نہ ان کے بدن کو کوئی نقصان پہنچاوے. اس لیے کہ اگر ان کی آنکھیں بند ہوتی تو آنے جانے والے ان کے دراہیم کو چوری کر کے لے جاتے, یا کوئی شریر مزاج کا آدمی ان کے جسم کو نقصان پہنچاوے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کہ ان کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی اور یہ لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے. وَتَعْصَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, حالانکہ وہ میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کو دائنی اور بائیں طرف میں پلٹتے تھے, دائنی کروٹ پر بھی پلٹتے تھے اور بائیں کروٹ کے اوپر بھی ہم پلٹتے تھے. جیسے دیکھو انسان اگر پوری رات ایک ہی پہلو پر سویا رہے تو صبح کے اندر پہلو درد کرنے لگتا ہے. بعض مرتبہ صبح اٹھ کے کہتے کہ یہ بہت دکھ رہا ہے. کیوں؟ تو کہا جب کی رات ایک کروٹ پہ سویا رہا تو پھر یہ سب درد ہو رہا ہے. اب 309 سال تک اگر ایک کروٹ پر سوئے رہتے تو کیا حال ہوتا؟ جب ایک رات میں انسان کو درد ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غیبی نظام یہ ہوا کہ ان کو دائیں بائیں کروٹ پر بار بار پلٹا جاوے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ زمین کی تاثیر بہت عجیب ہے. ایک لوہا موٹا لے کر کے زمین پہ ڈال دو, 10 سال کے بعد دیکھنے جاؤ تو لوہا آدھا ہو گیا ہوگا. زمین لوہے کو کھا جاتی ہے. پہلے زنگ لگے گا, زنگ لگنے کے بعد وہ زنگ والا حصہ چورا ہونا شروع ہوگا, یہاں تک کہ آہستہ 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 پورا لوہا ختم ہو جائے گا. تو زمین کی تاثیر ہے چیزوں کو کھا جانا. مردے کو دفن کرنے کے 25 سال کے بعد کھود کے دیکھو قبر, اندر کچھ بھی نہیں نکلے گا, پورا بدن مٹی کھا چکی ہوگی. آپ نے حدیث پڑھی, عصب الضم صرف باقی رہتا ہے, یعنی ریڑھ کی ہڈی کا نیچے والا حصہ صرف باقی رہتا ہے, باقی پورا بدن قبر کی مٹی کھا جاتی ہے. یہ مٹی کی قدرتی تاثیر ہے. ایک لکڑا بھی پڑا رہے تو وہ بھی سڑ کے ختم ہو جائے گا. اب 309 سال یہ نوجوان, چونکہ وہ زمانے میں بیڈنگ نہیں تھے کہ وہ لے کر ساتھ میں جاتے, جیسے کہ آپ جماعت میں جاتے ہو, خانقاہ میں جاتے ہو تو گول لپیٹا ہوا لے کر بستر جاتے ہو, تو وہ زمانے میں وہ تھے نہیں. تو یہ نوجوان بستر تو لے کے گئے نہیں تھے, ڈائریکٹ زمین پر سوئے ہوئے تھے. تو 309 سال میں تو زمین ان کے بدن کو کھا جاتی, گلا سڑا دیتی. اسی لیے اس سے بچانے کا اللہ کا یہ غیبی نظام ہوا کہ ان کو دائیں بائیں کروٹ پر اللہ تعالیٰ پلٹتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نوجوانوں کے لیے بہت بڑی شرافت اور بہت بڑی کرامت ہے کہ پلٹنے کی نسبت باری تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ایک شفیق ماں اپنے بچے کو پلٹتی ہے. ماں کو اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے تو رات کو جب بھی جاگے گی بچے کی کروٹ پلٹے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے مہربان کہ اس توحید کے اوپر کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی کروٹ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلٹتے تھے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر سال ایک مرتبہ ان کی کروٹ قدرتی طور پر بدلی جاتی تھی, گویا 309 مرتبہ ان کی کروٹ سونے کے درمیان بدلی گئی عاشورہ کے دن. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں سال میں 2 مرتبہ ان کی کروٹ پلٹی جاتی تھی ہر 6-6 مہینے کے اوپر, اور بعض حضرات کہتے ہیں ہر 9 سال میں 1 مرتبہ ان کی کروٹ بدلی جاتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اکرام تھا. وَلِئَلَّا تَأْكُلُوا الْأَرْضَ لُحُومَهُمْ, تاکہ زمین ان کے گوشت کو بوڈی کو کھا نہ جاوے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, کتا ان کا ذاتی تھا یا کوئی کتا ان کے ساتھ ہو لیا تھا, اس میں حضرات مفسرین کی دونوں رائے ہیں. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ کھیتی کرنے والے نوجوان تھے, کاشتکار گھرانے کے نوجوان تھے, اور کھیتی کے لیے, شکار کے لیے, حفاظت کے لیے کتا پالنا شریعت کے اندر جائز ہے. تو انہوں نے جائز مقاصد کے لیے جو کتا پال رکھا تھا وہ کتا آبادی سے نکلتے وقت پر ان کے ساتھ ہو لیا, اور وہ کتا بھی ساتھ ساتھ میں چلا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, جب یہ 7 نوجوان آبادی سے باہر جا رہے تھے تو شہر کا کوئی کتا زرد رنگ کا یا گندمی رنگ کا ان کے ساتھ ہو لیا. تو ان نوجوانوں نے دیکھا کہ یہ کتا میں ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, تو انہوں نے بھگانے کی کوشش کی. تو بعض تفسیری روایت میں ہے کہ اللہ نے اس کتے کو گویائی عطا فرمائی اور وہ کتا زبان سے یوں بولا کہ اللہ کے محبوب نوجوانوں سے مجھے محبت ہے, تم مجھے اپنے ساتھ آنے دو. جب وہ زبان سے بولا تب ان نوجوانوں نے اس کتے کو اپنے ساتھ آنے کی اجازت دی, اور وہ کتا ان کی گار کے دروازے کے اوپر چوکی دار بن کے بیٹھ گیا. وَقَلْبُهُمْ, اور ان کا کتا, بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. آپ دیکھنا کتا جب سوتا بیٹھتا ہے تو الگ الگ انداز ہے. ایک وہ سوئے گا پورا بدن زمین پہ ڈال دے گا اور چاروں پیر سائڈ پر کر دے گا, اب یہ گہری نیند ہے کتے کی, یاد رکھنا. ایک اس کا سونا ہوتا ہے کچی نیند, جب رات کے وقت پر کسی کے آنگن میں وہ چوکی داری کے لیے بیٹھتا ہے تو پیچھے والے دونوں پیر موڑ دیتا ہے, اور اس پر اپنے بدن کو رکھتا ہے اور آگے والے دونوں پیروں سامنے نکال دیتا ہے اور اس کے اوپر اپنا منہ رکھ کر کے جھونکے مار لیتا ہے. اور یہ ایک دم مستعد شکل ہوتی ہے کہ جہاں کہیں اس کو کوئی چیز خطرے کی نظر آئی پھٹ سے وہ دوڑے گا. یہ ہیں قلبہم باسطن ذراعیہ بالوسیط, کہ وہ اپنی دونوں کلائیاں یعنی آگے والے پیر سامنے کی طرف پھیلا کر کے, وہ کتا بیٹھا ہوا تھا ایک دم مستعد پوزیشن کے اندر کہ جب ضرورت لگے تب وہ دوڑنا شروع کر دے رہے. اور یہ چوکی داری کر رہا تھا بالوسیط. وسیط کا ایک معنی ہے دروازے کی چوکھٹ, دوسرا معنی ہے دروازہ, تیسرا معنی ہے صحن. تو صحن گار کا یا چوکھٹ گار کی یا دروازہ گار کا, وہاں کتا دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آرام سے مستعد بیٹھا ہوا تھا. وکانو اذن قلبو انقلبا, جب بھی وہ کتا پلٹتا تھا, جب بھی یہ نوجوان کروٹ پلٹتے تھے تو کتا بھی کروٹ پلٹتا تھا. عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام, جب یہ نوجوان کروٹ پلٹتے تو کتا بھی کروٹ پلٹتا, اور وہ کتا نوجوانوں کے بالکل مثل تھا نیند میں اور جاگنے میں. یعنی نوجوان جب بھی سوئے تب یہ سویا, نوجوان اٹھے تب یہ اٹھا, ہو بہو یہ کتا ان نوجوانوں کے مثل تھا. اس کتے کا نام کیا تو بعض حضرات نے اس کا نام حمران بتلایا ہے. ہا میم را الف نون, حمران نام کا ان کا کتا تھا. نمبر دو, بعضوں نے اس کتے کا نام قطمیر بتلایا ہے کہ اس کتے کا نام قطمیر تھا, اس لیے بہت سے لوگ خط وغیرہ کے اوپر قطمیر لفظ لکھ کر کے بیچتے ہیں. تو کسی نے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا تھا ایک مرتبہ مجلس کے اندر کہ حضرت یہ لوگ خط وغیرہ پر قطمیر لکھتے ہیں, اس کا کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ یہ نیک فالی ہے کہ جس طرح وہ اصحاب کہف کا کتا قطمیر نام کا دروازے کے اوپر حفاظت کے لیے بیٹھا, تو ہم قطمیر لکھ کر نیک فالی لیتے ہیں کہ ہمارا خط صحیح سلامت مطلوب مقصود جگہ پر پہنچ جائے, بیچ میں کوئی کھول کے چیک چاک نہ کرے. اس طرح جو ہے یہ ایک نیک فال لی جاتی ہے. تو یہ اصحاب کہف کا کتا تھا جو وہاں پر ایک طویل عرصے تک وہاں پر چوکی داری کے لیے بیٹھا ہوا رہا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کتے کا نام ریان تھا. تو یہ تین روایت ہو گئی کتے کے نام پر. معلوم ہوا کہ اس طرح پالتو جانوروں کے نام رکھنا برائے تعارف جائز ہے. جو لوگ جائز مقصد کے لیے کتا پالتے ہیں, گھوڑا گدا کچر بھینس بیل پالتے ہیں, وہ اس طرح نام رکھتے ہیں جانوروں کے, اور یہ معروف چیز ہے لوگوں کے درمیان کے اندر. کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا, بلعم ابن باعورہ کا گدا, حضرت شعیب علیہ السلام کی اونٹنی, یہ سب جانور جنت میں آئیں گے. ایسے تو جنت جانوروں کے لیے نہیں ہے, قیامت کے دن جانوروں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے, ان میں قصاص جاری ہوگا اور حساب قصاص ہونے کے بعد اللہ ان کو مٹی میں بدل دیں گے. اسی کو قرآن نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. جب جانوروں کو مٹی بنایا جائے گا تب کافر لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا. تو جانور کو تو حساب قصاص کے بعد مٹی میں بدل دیا جائے گا, لیکن یہ چند مخصوص جانور انسانی شکل میں جنت میں آئیں گے. تو اس پر بعض اولیاء کرام یوں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اصحاب کہف کا کتا, سات نوجوان جو اللہ کے ولی تھے ان کی صحبت میں رہا, ان کے ساتھ رہا, تو اس کی برکت سے اللہ نے ان کو اس کو جنت عطا فرمائی. تو ایک انسان کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں رہے تو اللہ اس کو کیسے اونچے اعلی مقامات عطا کریں گے. یہ ہیں صالحین کی صحبت میں رہنے کا فائدہ کہ ایک کتا جنتی بن سکتا ہے. تو انسان اگر صالحین کی صحبت میں رہے تو کتنے عالی مقامات سے مالا مال کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ کتا غار کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, غار کے اندر نہیں تھا. اور اس کی حکمت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ پر کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور یہ نوجوان اولیاء کرام پر اللہ کی رحمتوں کا فیضان ہو رہا تھا چونکہ انہوں نے خود دعا مانگی تھی ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اور کتا ہوتا تو رحمت میں مخل ہوتا, اسی لیے وہ کتا غار کے اندر نہیں گیا, دروازے کے اوپر باہر کی جانب کے اوپر بیٹھا رہا. اور بعضوں نے وہ توجیہ بھی کی ہے, بہرحال حضرات مفسرین اس طرح بعض جانوروں کو سعادت مند بدلاتے ہیں, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وفدیناہ بذبح عظیم, جنت میں سے ایک مینڈا لایا گیا قربانی کے واسطے, اس کا نام جریر بتلایا جاتا ہے. سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتہ ہدہد تھا, فتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الہدہد, اس کا نام انفر بتلایا جاتا ہے. بنی اسرائیل نے جو بچھڑا بنا کر کے بت پرستی شروع کی تھی اس کا نام یحموت بتلایا جاتا ہے, یا ہا میم واو لمبیتا. اس طرح کے نام حضرات مفسرین نقل کرتے ہیں. بہرحال یہ خوش نصیب کتا ان نوجوانوں کے ساتھ رہا. وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. اگر تم جھانکنے جاؤ گے, دیکھو یہ خطاب کے جو سہرے آ رہے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ممکن ہے, چونکہ آپ کو مکہ کے کافروں نے سوال کیا اور جواب میں آیت نازل ہوئی, تو حضور کو بھی خطاب ہو سکتا ہے. اور جو کوئی آدمی ان کے غار کے اندر جانے کی کوشش کرے وہ لوگ بھی مخاطب ہو سکتے ہیں کہ کوئی آدمی تحقیق کے لیے یا تلاش کے لیے یا غلطی سے ان کے غار میں گھس جاوے وہ لوگ بھی مخاطب ہو سکتے ہیں. اسی لیے فرمایا لو اطلعت علیہم, اگر تم ان کو جھانکنے کے لیے غار کے اوپر جاؤ گے تو تم پیٹ پھرا کر الٹے پیر بھاگو گے. بہرحال یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہو نہیں سکتی, اس لیے مراد یہ لیا جائے گا کہ کوئی آدمی اگر غار میں گھس جائے گا تو مارے ڈر کے پیٹ پھرا کر کے بھاگے گا. اور اندر کے بھیانک منظر کی وجہ سے رعب اس کے اندر بھر دیا جائے گا. ملئت ملئت دونوں قرات اس کے اندر آئی ہے. اب یہ رعب کا ہی کا آئے گا, رعب اس کا آئے گا کہ بھائی یہ نوجوان سو رہے ہیں, آنکھ کھلی ہوئی ہے, گار کے اندر ہلکا ہلکا اندھیرا ہے, چونکہ اندر پوری دھوپ جاتی نہیں ہے, اور یہ نوجوان جو ہے آنکھ کھلی ہوئی سو رہے تھے تو لگتا ایسا تھا کہ ابھی بولیں گے ابھی بولیں گے ابھی بولیں گے. یہ سارا ماحول مرعوب کرنے والا تھا کہ پورا اور اجالا روشنی نہ ہونا, اور جہاں روشنی کم ہوتی وہاں آدمی جانے سے تھوڑا گھبراتا اور ڈرتا ہے. دوسرا ہے کہ ان نوجوانوں کا نیند میں بھی آنکھ کھلی ہوئی ہونا اور ایسا لگنا کہ ابھی بولیں گے ابھی بولیں گے, یہ سب مناظر کی وجہ سے آدمی مرعوب ہو جائے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبَا رُعُوبَا, دونوں قرآت ہے, رُعْبًا رُعُوبًا. منعهم الله بالرعب من دخول احد عليهم, اللہ تعالیٰ نے روک دیا رعب کے ذریعے تاکہ ان کے گار کے اندر کوئی داخل نہ ہوئے. سبحان اللہ. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 309 سال تک نیند کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسمانی نظام کو بھی عجیب بنایا کہ بھوک نہیں لگی ان کو 309 سال تک. ورنہ یہ کہ آدمی رات شام میں کھانا نہ کھاوے تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے, بھوک لگی نیند ٹوٹ گئی. بعضوں کو تو بھوک میں نیند ہی نہیں آتی ہے, تو بھوک ایسی چیز ہے کہ وہ نیند کو توڑ دینے والی. تو 309 سال تک کھانا نہ ملے اور سوئے, یہ کیسے ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام کہ وہ بھوکے بھوکے بھی میٹھی نیند سوئے رہے. دوسری بات یہ کہ آدمی 15 دن ناخن نہ کاٹے تو کتنے بڑے ہو جا رہے, تو 309 سال میں تو ان کے بدن سے زیادہ لمبے ناخن ہو جا رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ناخنوں کو بھی بڑھنے سے روک دیا. بال کتنے لمبے لمبے ہو جاوے کہ پھر وہ جو حدیث میں جساسا کا واقعہ ہے اس کی طرح ان کے بدن بال ہی میں ڈھونک جاوے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بالوں کو بھی بڑھنے سے روک دیا. یہ سب غیبی انتظامات تھے ان نوجوانوں کے واسطے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, جی عبارت ہی پڑھتا رہتا ہے, ترجمہ کرتا ہی نہیں. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, کذالک سے تشبیہ میں کیا مراد ہے؟ اللہ تعالی نے ان کے ایمان اور جان کی حفاظت کے لیے 309 سال سلایا, اسی طرح 309 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا. تو 309 سال سلانا اللہ کی قدرت کاملہ, قدرت کا عجوبہ, اسی طرح 309 سال کے بعد صحیح سالم بیدار کر دینا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجوبہ. اس لیے کہ بعض لوگ رات کو سوتے ہیں سونے میں مر جاتے ہیں, بعض لوگ رات میں سوتے ہیں اور سونے کے اندر برین ڈیڈ ہو جاتا ہے, بعض لوگ نیند میں سوتے ہیں اور سونے کی حالت کے اندر ان کو پیرالیس ہو جاتا ہے. تو یہ نوجوانوں کو اتنی طویل نیند کے اندر سلانا عجوبہ قدرت الہیہ, اس طرح ان کو صحیح سالم تندرست وقت پر اٹھانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجوبہ. اس لیے آیا وَقَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ کما فالنا بھی ما ذکرنا, ان کا جو اکرام ہم نے کیا جس کا ابھی اوپر تذکرہ ہوا, اسی طرح ہم نے ان کو بیدار کر دیا. باسناہم کا ترجمہ محلی نے جلدی جلدی ایک ایکزناہم کا کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ موت کے بعد ان کو زندہ کیا گیا. اور حدیث شریف میں بھی اس کے شواہد موجود ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا وإلیہ النشور, حدیث میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں. بہرحال یہ سوئے تھے, مرے نہیں تھے. لیتساءلوا بینہم, لام لام عاقبت ہے یا سببیہ ہے. لیتساءلوا بینہم, تاکہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سوال جواب کرے. کائی کا انحالہم, اپنے سونے جاگنے کے حالات کے بارے میں. ومدت لبسہم, اور کتنی مدت تک گار میں ٹھہرے اور سوتے رہے, اس کے بارے میں آپس کے اندر وہ سوال کرتے رہے. فَقَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, 309 سال کے بعد یہ لوگ جو ہے جاگے. اللہ کی قدرت کے اوپر ان کو یقین میں اس جاگنے سے اضافہ ہو گیا, اور زیادہ ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے ساتھ معاملہ فرمایا. اب جاگے تو جاگتے ہی قال قائل منہم کم لبستم, ان 7 نوجوانوں کے امیر صاحب نے آپس میں پوچھا بھلا آج کتنا سوئے. کم لبستم, حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ جب لوگ گار میں سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا, اور جاگے تو شام کا وقت تھا, اس لیے وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ آج تو اکھا دن سوچ سوچ کیا ہم نے, سوئے سوئے رہے اکھا دن. اس لیے آپس میں ان کا امیر مقسلمینا وہ کہنے لگے کم لبس تم, کتنی دیر تم گار میں رہے. قالو, ساتھی کہنے لگے لبسنا یوما, آج تو پورا دن ہم لوگ سوئے. او بعض یوم, یا دن کا بعض حصہ, یہ تقلیل سے کنایا ہے. او بعض یوم یعنی دن کا کچھ حصہ, کچھ گھنٹے ہم سوئے تھے. اس لیے کہ طلوع آفتاب کے وقت گار میں گئے اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے جاگے, تو انہوں نے یہ خیال کیا انہو غروب یوم الدخولی, کہ جس صبح میں یہ گار میں داخل ہوئے تھے اسی صبح کی آج شام ہے, کوئی نیا دن بدلا ہوا نہیں ہے, یہ ان کو سمجھ میں آیا. فقال قائل منهم کم لبستم, قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, آج تو ہم اکھا دن سوئے یا دن کا کچھ زیادہ کچھ حصہ سوئے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, تو دوسرے ساتھی توقف کر کے غور کر کے کہنے لگے تمہارے رب جانتے ہیں جتنی مدت تم سوئے, یعنی سلانے والے کو معلوم ہے کہ تم کتنی مدت سوئے, تم کیوں آپس میں فالتو بحث کرتے ہو. جس اللہ نے سلایا وہ اللہ جانتے ہیں کہ تم کتنی مدت گار میں سوئے رہے, یہ بات چھوڑو کتنی مدت سوئے. اب دیکھو اصحاب کہف کی تعداد ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے. یہ آیت کریمہ تعین کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. یہ گار کہاں ہے, تو بہت سارے قرائن، آثار، شواہد کی روشنی میں حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے راجح یہ قرار دیا ہے کہ جارڈن کے اندر جو گار ہے وہ گار یہی اصحاب کہف والا گار ہے. تو جب ہم اس گار کے اندر پہنچے تو اس وقت کوئی جارڈن کے بڑے عالم دین بھی وہاں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے خود مجھے اس آیت سے استدلال کر کے اصحاب کہف کی تعداد کا مسئلہ سمجھایا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس آیت پر غور کرو، قال قائل منہم کم لبستم، سوال کرنے والا ایک قائل متعین ہو گیا کہ مقسلمینہ جو امیر تھے انہوں نے پوچھا ساتھیوں کو کہ ہم کتنی دیر سوئے، پھر جواب دینے والے قالو جمع کا صیغہ، اور جمع کا اقل اطلاق تین افراد پر ہوتا ہے، چار ہو گئے. پھر دوسری جماعت کے لیے بھی آیا قالو ربکم اعلم بما لبستم، تو تین ساتھیوں نے کہا کہ ہم پورا دن سوئے یا دن کا اکثر حصہ سوئے، اور دوسرے تین ساتھی کیا کہنے لگے، اللہ کے حوالے کرو جس نے سلایا وہ جانتے ہیں. تو دوسرا بھی قالو آیا، تو دو قالو اقل اطلاق تین، تو چھ ہوئے اور ایک سوال کرنے والے مقسلمینہ سات ہو گئے. تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اصحاب کہف کی تعداد سات ہے، اس کے اوپر یہ بہت بڑا قرینہ ہے یہ آیت کریمہ. قالوا ربکم اعلم بما لبستم، معلوم ہوا کہ بہت ساری چیزوں کے اندر ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے بحث کرنے کے بارے میں، ایسی بحثوں کو یوں کہہ دینے کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اعلم، جو ان نوجوانوں کے تین ساتھیوں نے جواب دیا ربکم اعلم بما لبستم، تو کہا اللہ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، ہمیں کیا ضرورت کہ ہم سال اور مہینے اور سب گنتی طے کرنے بیٹھ جاوے، اللہ کے حوالے کرو قیامت کا علم. اس طریقے کے مباحث میں آدمی زیادہ سر نہ مارے، علم الہی کے حوالے کر دے رہے. ربکم اعلم بما لبستم، لا کام کی بات کرو، کتنا سوئے یہ سب بحث کیوں کرتے ہو، کام کی بات کرو. 309 سال تک سوئے تھے تب بھوک نہیں لگی، نہ اب اللہ نے جگایا تو بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے کہنے لگے فبعثوا احدکم بورقکم بورقکم، بھائی کام کی بات کرو، اب پیٹ میں کچھ بھوک لگی ہے، کھانا منگواؤ، ٹیک اوے منگواؤ تاکہ ہمارے کھانے کا مسئلہ حل ہو جاوے. اپنے پاس اپنے پیسے موجود ہے، ایک ساتھی کو بھیجو اور شہر میں سے کھانا منگواؤ، کھمڑ کی پوٹلی نہیں، کھانا منگواؤ. فباسو احدکم بورقکم، کہ بھیجو اپنے ایک ساتھی کو. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنے نفقے اور خرچے کا انتظام ساتھ لے کر چلے. یہ نوجوان توحید کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، ایمان کی حفاظت کے لیے، تو پیسے ساتھ لے کر کے گئے تھے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسباب ضروریہ اختیار نہیں کرتے، لوگوں پر بوجھ بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم توکل کرتے ہیں، یہ توکل نہیں ہے. اسی لیے آپ نے وہاں بھی پڑھا حج کے بیان کے اندر بھی کہ یمن کے حجاج کرام اس زمانے میں آتے تھے، خرچہ لے کر نہیں آتے تھے، اور یہاں آنے کے بعد لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے کھانا لاؤ، کپڑا لاؤ، ضروریات کی چیزیں لاؤ. تو باری تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی وتزودوا فإن خیر زاد التقویٰ، توشا لے کے چلا کرو، اپنا ضروری خرچہ لے کے حج میں چلا کرو تاکہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنو. یہاں بھی یہ نوجوان توحید کے لیے نکلے تھے، اپنے پیسے ساتھ لے کر کے نکلے تھے. تو اپنا خرچہ ساتھ لے کے پڑھنے آنے کا، فیس بھی اپنی جیب سے بھرنے کی، تو علم میں نورانیت اور برکت دیکھنے کو ملے گی. اس لیے جن کو اللہ نے صاحب، اب تو سب صاحب حیثیت ہے، 25-50 لاکھ روپے کے موبائل استعمال کرتے، ریچارج کراتے، وہ فیس نہیں بھر سکتے. فیس بھر کے ہی پڑھو، اس میں بڑی خیر اور برکت ہے. فباسو احدکم بورکیکم بورکیکم ہذا، اپنے پیسے لے کر کے کسی کو شہر میں کھانا لینے کے لیے بھیجو. معلوم ہوا کام کی تقسیم ہونی چاہیے، کھانے کے ایک ہی ساتھی کو بھیج دو کھانا لانے کے واسطے، اب سب ساتھی کام کے ذمہ دار، تو پھر کیا ہوئے کام کا، اور پھر دیگر دینی کاموں کا کیا ہوئے. اسی لیے کام کی تقسیم ہونی چاہیے، ایک آدمی چلا جائے باقی لوگ دوسرے کام میں رہ رہے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ضروریات میں کم سے کم افراد کا وقت اور صلاحیت لگنی چاہیے، ضروریات زندگی میں. باقی لوگ تعلیم میں، دین کے کام میں، اشاعت میں مشغول لے، اور ضروریات میں کم سے کم افراد لگنے چاہیے. تو فبعثوا احدکم بورکیکم ہذا، اپنے تمہارے پیسے لے کر کے، وہ چاندی کا سکہ تھا اس لیے فرمایا بفضتکم، ورق کا ترجمہ، ہذہ الی المدینہ، شہر میں بھیجو. شہر میں ہوٹل ہوگی، ریسٹورنٹ ہوگی، ٹیک اوے دکان ہوگی، وہاں سے کھانا لے آوے، بھیجو کسی کو، جنگل میں تھوڑا ہی کھانا ملے گا. اس لیے بنو اسرائیل نے بھی ویجیٹیرین ڈش مانگی تو ان کو کہا جاتا کہ جاؤ کسی شہر میں، وہاں کھانا ملے گا، یہاں جنگل میں تھوڑی ویجیٹیرین ڈش ملے گی. یقال انہ المسمات الان ترسوس، یعنی اس شہر کا نام ترسوس ہے، را کے فتح کے ساتھ وہاں انہوں نے ساتھی کو بھیجا. فلینظر ایھا ازکی طعاما، کتنا احتیاط، ساتھی تو کھانا لینے جاوے تو مشرک کی دکان سے مت لانا، جس دکان کے اوپر غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہو ایسی دکان سے کھانا مت لانا. ازکی کے معنی حلال کھانا لے کر کے آنا. دیکھو اتنی طویل مدت کے بعد یہ نوجوان جاگے، کھانے کا تقاضا ہے، پھر بھی احتیاط کا حال کیا ہے، ازکا، پاکیزہ اور حلال کھانا تلاش کر کے لانا. کیونکہ ان کے سامنے تو یہی کہ وہی مشرکوں کا ملک ہے، مشرکوں کا شہر ہے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہوگا، اس لیے کہا ازکا، حلال کھانا تلاش کر کے تم لانا. یہ ساتھی کو خاص طور پر انہوں نے ہدایت کی، اور اس زمانے کے اندر اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ حلال کی تحقیق کر کے ہم کھانا کھاویں.